السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گو کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے، لیکن ایک بہت طویل مجھے ای میل موصول ہوئی ہے جس میں کہ کافی سوالات اتمام حجت سے متعلق ہیں جو جاوید صاحب اکثر بیان کرتے ہیں، اور اس پر ہم نے ایکسکلوسیولی بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہیں کہ قانون اتمام حجت کیا ہے، اس سے متعلق کافی سوالات یہاں پر ہیں اور کچھ کنفیوژن ہیں سائل کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے، لیکن اس میں سے بیشتر سوالات جو میں ابھی سامنے رکھوں گا جاوید صاحب کے، وہ اتمام حجت سے متعلق ہیں۔ آج کے اس شو کی ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شرکا بھی موجود ہیں، اور حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اتمام حجت کا جو قانون ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بے شک اس کی بھی تھوڑی سی سمری کر دیجئے گا، لیکن ان کا پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس قانون میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب جو نازل کرتا ہے اس کے لیے قانون مقرر ہے، اور وہ عذاب ایسا ہوتا ہے کہ رسول کی موجودگی میں جب اتمام حجت ہو جاتا ہے اور لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، لیکن آج کے دور میں جب ہمارے درمیان کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے تو وہ عذاب کی صورت نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ نے قرآن مجید کی کس آیت سے اخذ کی ہے؟
اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں
جی بالکل،
کہ یہ بحث کس چیز کے متعلق ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ دین کا جو بھی عالم طالب علم ہوگا وہ یہ حقیقت واضح کرے گا۔ قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے بنایا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت و حیات کا یہ کارخانہ بنانے والے نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس میں اچھا عمل کرتا ہے۔
ٹھیک،
تو امتحان آزمائش یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اس امتحان اور اس آزمائش کے لیے اب اللہ تعالیٰ ہدایت کا اہتمام بھی کرے گا۔
ٹھیک ہے،
یعنی جب آپ کسی کا امتحان لیتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں نا اس کو کہ وہ کیا چیز ہے جس میں تمہارا امتحان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ خود انسان کی فطرت میں اپنی ہدایت رکھتی ہے۔ چنانچہ دو چیزوں پر قرآن نے بالکل متعین طریقے سے انگلی رکھ کر بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں انسان اپنے اندر لے کر آتا ہے، اس کی پیدائش کے ساتھ اسے ودیت کر دی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے اس کو یہ حواس خمسہ دیے جاتے ہیں، حادثہ اخلاقی دیا جاتا ہے، حصے جمالیات دی جاتی ہے، عقلی احساس دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ ایک خالق کا شعور بھی لے کے آتا ہے۔ اگرچہ اس کو کوئی وہ نام نہیں دے سکتا، یہ نام معاشرہ بتاتا ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن وہ اس کا احساس اپنے اندر لے کے آتا ہے۔ یہی صورتحال خیر و شر کے شعور کی ہے۔ تو اس طریقے سے گویا آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت، اپنی برہان اور اپنی دلیل آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ حجت عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ دلیل، برہان۔
ٹھیک ہے،
یعنی آپ کسی چیز کو، کسی دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جب آپ دلیل دیتے ہیں تو یہ حجت ہے۔ اور اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ حجت یا دلیل یا برہان اس درجے میں واضح کر دی جائے کہ گویا
شک، کسی شک کی گنجائش،
کوئی شبے کی گنجائش نہ رہے۔ اتمام یعنی پوری کر دی جائے۔
ٹھیک،
اتمام حجت یعنی دلیل پیش کی اور وہ اس جگہ تک پہنچ گئی کہ اس کے آگے اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی عذر باقی نہ رہے۔
ٹھیک ہے،
قرآن مجید نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، یہ جو اندر کی فطرت ہے اسی کی تذکیر کے لیے وہ آئے، اور انہوں نے بھی آ کے یہی عمل کیا ہے۔ ان میں نبی بھی ہوتے ہیں، رسول بھی ہوتے ہیں۔ اب نبیوں اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ وہی اتمام حجت۔
ٹھیک ہے،
یعنی اتمام حجت کرنا ہے، فطرت نے اندر سے آواز دینی ہے، الہام خیر و شر نے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھنے ہیں، انفس و آفاق کی نشانیوں نے آپ کو متوجہ کرنا ہے، جو عقل آپ کو دی گئی ہے اس نے اس سارے سبق کو پڑھ کر اس سے نتائج اخذ کرنے ہیں، اصول سے فرو نکالنے ہیں، پیغمبروں نے آ کر اس کے بارے میں توجہ دلانی ہے، اگر کوئی زنگ لگ گیا ہے تو اس کو اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبیوں نے بھی یہ کام کرنا ہے، رسولوں نے بھی کام کرنا ہے۔
ٹھیک،
لیکن یہ کام اس دنیا میں ہو گیا. دیکھیے نا, میں نے اہتمام کیا کہ روشنی پھیلانا شروع کر دی, لیکن وہ پوری دنیا تک پہنچ گئی. یہ ایک دوسرا عمل ہے.
ٹھیک ہے,
تو اتمام حجت کا اہتمام تو اندر بھی ہے, باہر بھی ہے, انفس و آفاق میں بھی ہے. نبی بھی یہی کام کرتے ہیں, رسول بھی یہی کام کرتے ہیں, لیکن یہ ہو گیا. اس کے بارے میں میں یا آپ کچھ نہیں جان سکتے, یعنی ہمیں نہیں معلوم کس پر اتمام حجت ہو گیا ہے, کس پر نہیں ہوا.
ظاہر ہے میں نہیں جانتا. صحیح,
یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پروردگار نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے, میرے اندر بھی کر رکھا ہے, میرے باہر بھی کر رکھا ہے.
ٹھیک ہے,
عقل بھی یہی کام کر رہی ہے, شعور بھی یہی کام کر رہا ہے, انفس بھی یہی کام کر رہا ہے, آفاق بھی یہی کام کر رہا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اہتمام, روشنی کا اہتمام کیا گیا ہے جیسے آپ کہیں گے, لیکن اس روشنی نے فی الواقع کے ماحول کو روشن کر دیا ہے. اس کو جاننے کا میرے اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں.
صحیح,
کس پر آج ہو رہا ہے, کس پر کل ہو گیا تھا, یہ راز قیامت میں کھلے گا. لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب تک یہ حجت تمام نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو نہیں. یہ تو ایک بالکل عقلی مقدمہ ہے. اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں, یہ جو دنیا چل رہی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کا جو کچھ بھی اہتمام کر رکھا ہے, جس وقت وہ اپنے رسولوں کو مبعوث کر دیتا ہے, تو پھر یہ اتمام تک پہنچ جاتی ہے حجت. یعنی وہ اہتمام پھر واقع نتیجہ خیز ہو جاتا ہے. لِاللہ یکونا علی اللہ للناس حجتم بعد الرسل, یعنی یہ سارا اہتمام اس لیے کیا گیا تاکہ رسولوں کے بعد
حجت نہ رہے,
کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. تو اس طرح قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کے ذریعے سے یہ معاملہ فی الواقع وہاں پہنچ جاتا ہے. اب اسی چیز کو آگے جا کے یہ بیان کیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, کہ جب تک پھر ہم رسول نہیں بھیج دیتے کسی قوم میں, اس وقت تک پھر عذاب بھی نہیں دیتے.
ٹھیک,
تو یہ دونوں باتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دی. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اتمام حجت کے جتنے ذرائع پیدا کیے ہیں ان میں یہ رسول ہیں جن کے ذریعے سے یہ اتمام ہو جاتا ہے. باقی کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہ قیامت میں بتائیں گے, دنیا میں ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہو گیا رسولوں کے ذریعے سے. اور یہ بھی بتا دیا کہ جب رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم عذاب دیتے ہیں. تو ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, گویا ایک اصول بیان کر دیا. اسی چیز کو سورہ یونس میں ایک قانون کے طور پر بیان کیا ہے, اور یہ بیان کیا ہے کہ لکل امت الرسول, یعنی ہر امت کی طرف ہم ایک رسول بھیجتے تھے, اور پھر کیا ہوتا تھا, فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا تھا تو پھر ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا تھا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, یعنی دنیا میں فیصلہ سنا دیا جاتا تھا. یہ عذاب کیا ہے, دنیا میں فیصلے کی ایک جہت. یعنی اگر آپ اس اتمام حجت کے نتیجے میں ایمان پر کھڑے ہو گئے ہیں, بات سمجھ گئے ہیں, آپ پر حق واضح ہو گیا ہے, آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے, تو آپ کے لیے بشارت, اور اگر نہیں تو عذاب.
ٹھیک,
تو عذاب کیا ہے, یعنی خدا کی وہ جزا و سزا جس کا قیامت میں ظہور تو ہونا ہے, لیکن اس دنیا میں کس وقت ہوتا ہے, جب رسولوں کے ذریعے سے حجت تمام ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کا عمل ایک مشہود, ایک قطعی عمل بن جاتا ہے, اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتے ہیں کہ اب یہ معاملہ مکمل ہو گیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول کے آنے کے بعد رسول خود یہ فیصلہ کر دیتے, اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے, اب یہ جو کچھ بھی اس قوم کو بتانا تھا بتا دیا گیا ہے, یہ چھاچ جتنی بلونی تھی بلولی, جتنا مکھن نکلنا تھا نکل آیا, اب اس کو اڈھیل دیا جائے گا. تو یہ اتمام حجت کے لیے اہتمام تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیے ہیں, لیکن یہ اسی دنیا میں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا. یہ کب ہوتا ہے, جب اللہ کسی رسول کو مبعوث کرتا ہے. اسی لیے اس کو قانون کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ رسول ہیں جن کے آنے کے بعد ہم فیصلہ سناتے ہیں. وہ فیصلہ نیکوکاروں کے لیے جزا کا فیصلہ ہوگا, جیسے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ آپ دنیا کی بادشاہی آپ کو دی جا رہی ہے, اور منکرین کے لیے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. تو ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, یہ اسی اصول کو بیان کرتا ہے.
اچھا, اب آپ ذرا اس پہ وضاحت کیجئے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں ہم عذاب نہیں نازل کرتے, جو آپ نے جس آیت کا مفہوم بتایا, تو جو دیگر جو انبیاء تھے وہ تو کسی خاص قوم کسی خاص گروہ کی طرف جا رہے تھے جاتے تھے مبعوث ہوتے تھے تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب والا جو سلسلہ ہے وہ تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تا قیامت تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اب کوئی رسول تو نہیں آئے گا لیکن ان کی جو رسالت ہے وہ تو آج بھی ہے، رسالت اور ان کی نبوت تو موجود ہے، تو پھر آپ نے کسی اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اب عذاب کا وہ سلسلہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے اوپر تو رسول آ گئے اور انہوں نے حجت بھی تمام کر دی اور ان کی رسالت تا قیامت ہے، یعنی ہمارے لیے بھی وہی اپلیکیبل ہو گئی جو صحابہ کے لیے اپلیکیبل تھی، جو چیز وہاں پر قریش کے لیے اپلیکیبل تھی وہ ہمارے لیے بھی ہے، تو آج اگر میں اس اتمام حجت سے اس کا انکار کر دیتا ہوں اتمام حجت کے بعد، تو پھر آج اس بات کا امکان کیوں نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا؟
اللہ کے جتنے پیغمبر بھی دنیا میں آئے ہیں وہ دو چیزیں لے کے آئے ہیں، ایک ہدایت، دوسرے اپنی قوموں کے لیے عدالت۔
ٹھیک،
ہدایت ان کی عالمگیر ہوتی ہے، سب پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر تھی، حضرت مسیح کی بھی حضرت موسیٰ کی بھی، جو ہدایت وہ لے کے آئے وہ عالمگیر ہدایت تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی عالمگیر ہدایت۔
ٹھیک، بالکل صحیح ہے،
اسی پیغمبر کی ہدایت اپنی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
وہ عالمگیر صداقتوں پر مبنی ہوتی ہے، یعنی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا دین، بھائی اللہ کی توحید کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے، پیغمبروں پر ایمان رکھنا ہے، اعلیٰ درجے کے اعمال اختیار کرنے ہیں، مکارم اخلاق کو اپنانا ہے، اسی طرح سے شریعت کے حدود کی حدود جن میں نماز ہے روزہ ہے اس طرح کی چیزیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جسی قوم کے ساتھ خاص ہے؟ تو تمام پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، ٹھیک،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کے آئے ہیں وہ بھی عالمگیر ہے، قیامت تک ہے، اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا،
صحیح،
لیکن رسولوں کی عدالت ان کی قوموں کے لیے ہوتی ہے، یہ اتمام حجت کے نتیجے میں اللہ عدالت کا فیصلہ سناتے ہیں، اس لیے اس کو قانون کے طور پر بیان کیا کہ جب کسی قوم کے اندر رسول آ جائے گا اس وقت فیصلہ سنایا جائے گا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی ان کے لیے آپ عدالت بھی تھے، ہدایت تو تھے ہی، اور قیامت تک جو اب قومیں آئیں گی ان کے لیے آپ ہدایت کا منبع ہے، آپ کی عدالت ان قوموں کے لیے تھی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی عدالت بنی اسرائیل کے لیے تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدالت فرعون اور اس کی قوم کے لیے تھی، لیکن جو ہدایت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ ہم سب کے لیے، تو اس فرق کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔
ٹھیک ہے جی، یہاں سے کچھ کوشچن لیتے ہیں آپ۔
ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے راہ روی ہے بہت زیادہ، جو پہلے کسی حد تک ایک جھجک کے اندر ایک کنٹرول کے اندر تھی، اب وہ بلا جھجک ہوتی جا رہی ہے، کیا یہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے ہمارے ایک عذاب کی شکل تو نہیں ہے؟
دیکھیے، دنیا میں تمدنی تہذیبی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، قرآن مجید قوم لوط کا ذکر کرتا ہے، ان کی بستی کے حالات بتاتا ہے، یہ جس کو آپ نے بے جھجک کہا ہے وہ جس درجے میں اس بستی میں تھی اس درجے میں تو ابھی بھی نہیں، یعنی قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ وہ یہ جرم یا اس گناہ کا ارتکاب اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، یعنی یہاں تک تو ابھی ہمارے یہاں نوبت نہیں پہنچی۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کر یعنی اتنی بے باکی تھی اور ایسا قبول عام حاصل ہو چکا تھا کہ ایک پیغمبر کے ہاں مہمان آئے ان کے نزدیک دو لڑکے، وہ ان کو لینے کے لیے آ گئے، یہ آپ نے ابھی کبھی دیکھا معاشرے کے اندر؟ تو اس وجہ سے ہر معاشرہ اپنے تمدنی حالات میں بعض چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اب یہ چیز بہت بڑھ گئی، تو ماضی میں بھی جا کے دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہر معاشرے میں موجود ہوتی ہیں، ہوتا کیا ہے، تہذیب تمدن اس کے احوال وہ اثر انداز ہوتے ہیں، بعض اوقات معاشرتی اقدار ایسی بن جاتی ہیں کہ جس میں چیزیں زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کا دباؤ بہت سی چیزوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ موجودہ زمانہ آزادی کا زمانہ ہے، اس میں آزادی کو ایک قدر کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے، اس وقت جن قوموں کو دنیا پر غلبہ حاصل ہے ان کے ہاں بنیادی قدر فریڈم ہے، آزادی ہے، اس کا اثر ساری دنیا میں پھیلا ہے، کیونکہ میڈیا ہے آپ کے پاس، مواصلات کے نئے ذرائع ہیں، لوگوں کا بہت میل جول ہے، تو اس لیے زیادہ ظہور لگتا ہے، ورنہ اگر آپ نسبت اور تناسب کے لحاظ سے دیکھیں تو میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یعنی آبادی جتنی بڑھ گئی ہے اس میں نیکی بھی بہت ہے، خیر بھی بہت ہے۔ تو ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ بعض اوقات جو برائی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چونکہ نمایاں ہو جاتی ہیں، نیکی اس طرح نمایاں نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک اخبار نویس کے لیے یہ کوئی خبر نہیں ہے کہیں نیکی کا کوئی کام ہوا ہے، اگر کسی کی جیب کاٹ لی گئی تو یہ خبر ہے، لیکن کیا ہر روز جیب ہی کٹ رہی ہے لوگوں؟ آپ دیکھیں کتنے نیکی کے خیر کے روز واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، کیسے اعلیٰ درجے کے
رپورٹ نہیں ہوتے،
وہ رپورٹ نہیں ہوتے اس طریقے سے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا خیر و شر کی کشمکش پر بنی ہے. اس میں اتنی بات البتہ بالکل درست ہے کہ بعض معاشروں کے اندر بعض برائیاں ایسا شو پیدا کر لیتی ہیں، اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ وہ پورے معاشرے پر چھائی ہوئی لگتی ہیں. یہ ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض معاشروں میں اس کا ظہور اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو جو جنس سے متعلق برائیاں ہیں ان میں ہم پردہ ڈالنے کا رجحان رکھتے ہیں، جو باہمی تعلقات کی برائیاں ہیں وہ اعلانیہ کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا، بدیانتی کرنا، دھوکہ دینا، غبن کرنا، ملاوٹ کرنا، اس میں بہت جری ہیں ہم لوگ، لیکن بعض چیزوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں. آپ مغربی معاشروں میں جائیں تو ان میں ان برائیوں کا تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہوتی نہیں ہے، لیکن بحثیت مجموعی معاشرے کے اندر ایک نفرت کا احساس ہوتا ہے. کوئی آدمی جھوٹ بول دے، کوئی آدمی آپ کو دھوکہ دے دے، کوئی آدمی غلط چیز آپ کو بیچ دے، تو یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جن سے متعلق بعض چیزیں جو ہیں ان میں اس طرح کی حساسیت نہیں پائی جاتی. تو بحثیت مجموعی انسانیت کو دیکھنا چاہیے، اس میں خیر شر کی کشمکش ایسے ہی رہی ہے اور رہے گی.
آپ کا سوال جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہم اس چیز کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ سے جو ہمارے شعبے ہیں دینی تعلیم کے، وہ تو دینی تعلیم بہت اچھے طریقے سے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو دنیاوی تعلیم کے ہیں وہ دنیاوی تعلیم کو لے کے چل رہے ہیں. کیا کوئی ایسی اعتدال کی صورت بنائی جائے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم اعتدال کے ساتھ دونوں ایک ساتھ لے کے جائی جائیں، جو ذہین دماغ ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو برقرار رکھیں، تاکہ جب ہمیں آگاہی حاصل ہو تو دین اور دنیا دونوں کی ہی ہو.
یہ دینی تعلیم جس کو آپ کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے کسی آدمی کا دین کا عالم بننا، جیسے کسی آدمی کا ڈاکٹر بننا، تو یہ اختصاص ہے، اسپیشلائزیشن ہے، یہ سب لوگ نہیں کر سکتے. سارے لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سارے لوگ دین کے عالم نہیں بن سکتے. دینی تعلیم میں اگر آپ عالم بننے کا کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں یا آپ طب میں ڈاکٹر بننے کا کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں تو یہ چند لوگ ہی ہوں گے. دینی تعلیم کے بارے میں جو قرآن مجید نے حکم بیان کیا ہے، سورہ توبہ کے آخر میں بیان کیا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ما کان المومنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی تو عالم نہیں بننا، تو وہ تو چند لوگوں ہی کے لیے ہوں گے ادارے. وہ کب شروع ہونے چاہیے؟ 12 سال کی بنیادی تعلیم کے بعد. یعنی 12 سال کی جو بنیادی تعلیم ہے یہ ہر بچے کا حق ہے، اور یہ براڈ بیس وسیع بنیاد ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اختصاص یا اسپیشلائزیشن میں جاتے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، کسی اور شعبے میں کمال پیدا کرنا ہے، عالم بننا ہے، تو جائیے. تو پہلے 12 سال کی تعلیم تو ہونی ہی براڈ بیس چاہیے، اس میں نہ دینی کی تخصیص ہو سکتی ہے نہ دنیوی کی تخصیص ہو سکتی ہے. پہلے 12 سال کی تعلیم ہمیں اس اصول پر دینی چاہیے کہ سب سے پہلے اس میں بچے کو اس دنیا میں جینا سکھایا جائے، قطار کیسے بنانی ہے، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، سودا کیسے خریدنے جانا ہے، سڑک کیسے پار کرنی ہے، کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اس کی مدد کیسے کرنی ہے، گفتگو کے آداب کیا اختیار کرنے ہیں، یعنی جو بنیادی معاشرتی اخلاقیات ہیں اس سے ابتدا کرنی چاہیے اس تعلیم کی. اور جب آپ اس میں اس کو راسخ کر لیں، اس کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ ضروری زبانیں کون سی سیکھنی ہیں بچے کو. یہ ہر ملک ہر قوم اپنے لحاظ سے کرتی ہے. مثلا میں اگر پاکستان میں کہوں تو ظاہر ہے کہ ایک علاقائی زبان ہوگی جس سے تعلیم کی ابتدا کی جائے گی. ہماری قومی زبان اردو ہے، بچوں کو سیکھنی چاہیے. انگریزی زبان ہمارے یہاں رابطے کی زبان ہے، عربی ہماری مذہب کی زبان ہے. تو وہ زبانیں بھی، مثلا یورپ میں اگر آپ تعلیم پائیں گے تو وہاں چونکہ یونان سے اور روما سے ہوتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں تو گریک، لیٹن، یعنی ان کی ایک خاص اہمیت ہے، وہ سیکھنی پڑتی ہیں آپ کو. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ مغربی تہذیب کی تاریخ سے
واقف نہیں ہوں گے،
یعنی بے تعلق ہو کے رہ جائیں گے.
بالکل صحیح.
تو بالکل اسی طریقے سے زبانوں کا فیصلہ کرتے ہیں، کون سی زبانیں آپ کی تاریخ کی ضرورت ہیں، کون سی زبانیں آپ کی مذہبی ضرورت ہیں، کون سی زبانیں آپ کے بین الاقوامی معاملات کی ضرورت ہیں. 3-4 زبانیں بچہ آسانی سے سیکھ لیتا ہے، تو زبانوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد کچھ فنون ہیں، جیسے میتھمیٹکس ہے، جیسے سائنس ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر آج کی دنیا میں آپ علم کی زبان ہی اختیار نہیں کر سکتے. میتھمیٹکس کیا ہے؟ وہ اصل میں سائنس کی زبان ہے.
صحیح.
تو آپ یہ بھی ایک طرح کی لینگویج ہے جسے آپ سیکھتے ہیں. سائنس ہماری زندگی کا احاطہ کر چکی ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
یعنی اس کی ایجادات انکشافات وہ تمام چیزیں اس کا. اسی طریقے سے معاشرتی علوم کی سوشل سائنسز کی کچھ چیزیں ہیں جن سے بچے کا تعارف ابتدا ہی میں بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ سکلز ہیں, کچھ ہنر ہیں جو اس کو سیکھنے ہوتے ہیں. جیسے آپ بچے کو ڈرائنگ کرنا سکھاتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں. تو یہ براڈ بیس ایجوکیشن کا میں نے ایک اجمالی سا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ ہوگا. اس میں ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو اس قابل بھی کریں گے کہ وہ اپنے مذہب تک رسائی حاصل کر سکے. یعنی کیونکہ وہ ایک مسلمان بچہ ہے, یا وہ مثال کے طور پر مسیحی بچہ ہے, تو اس کی رسائی ہونی چاہیے. کیونکہ براڈ بیس تعلیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ بچے کو کل یہ احساس نہ ہو کہ فلاں چیز میری ضرورت تھی. میں کہتا ہوں اس نے کل مذہب کا انکار کرنا ہے تب بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ مذہب تک رسائی کے بعد علم و عقل کی بنیاد پہ انکار کرے, اگر اس نے انکار کرنا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم تو ایک مثبت جذبے سے اس کو سکھانا چاہتے ہیں,
پھر وہ اسپیشلائزیشن کی طرف جائے.
یہ تعلیم تو ہر بچے کو ملنی چاہیے. یہ وسیع بنیاد تعلیم ہے, براڈ بیس ایجوکیشن ہے. پہلے 12 سال کی تعلیم یہی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہر بچہ فیصلہ کرتا ہے, اور یہ فیصلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کوئی 8-9 سال کی تعلیم کے بعد. رجحان نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے. تو اس میں جس طریقے سے آپ نے مثال کے طور پر سائنس کے کچھ گروپ بنا رکھے ہیں, آرٹس کے کچھ گروپ بنا رکھے ہیں, فنون کے بنا رکھے ہیں, آپ اپنے اسکولوں کے اندر ایک دینیات گروپ بھی متعارف کرا دیں.
قرآن پہ
یعنی جن لوگوں کا ادھر کا رجحان ہو تو وہ اس میں چلے جائیں.
اور صحابہ کرام کے درمیان بھی ایسا تھا کہ ہر شخص خالد بن ولید نہیں تھا, اور ہر شخص عبداللہ بن مسعود بھی نہیں تھا.
جی بالکل. صحابہ کرام میں مثال کے طور پر جو لوگ علماء صحابہ کہے جاتے ہیں, جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے, اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے, تو یہ علماء صحابہ ہیں. اسی طرح لیڈر ہیں بڑے, جیسے سیدنا ابو بکر ہیں, جیسے سیدنا عمر ہیں. تو ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا, لیکن جو بنیادی تعلیم ہے جس کو آپ براڈ بیس تعلیم کہتے ہیں, جو ہر بچے کا حق ہے, وہ ایسے دی جاتی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا. وہ اس طرح نہیں دی جا سکتی کہ ایک دینی تعلیم کا ادارہ بنا دیں, ایک ڈاکٹری کا اسکول بنا دیں. یہ بعد کے مسائل ہیں. پہلے براڈ بیس ایجوکیشن ملنی چاہیے, اور میرے نزدیک یہ ہر بچے کا بنیادی انسانی حق. یعنی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس سے بچے کو محروم کر دیں. پوری سوسائٹی کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے.
جی ہاں. آپ
سر ہم سیلڈ لوگ ہیں, ہر مہینے سر ہزاروں روپے ٹیکس کٹوا رہے ہیں, تو رمضان میں پھر یہ زکوات جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. تو اسلامک اسٹیٹ میں سر اس کی پرمیشن ہے کہ پہلے ٹیکس بھی دے دیں پھر زکوات بھی ہمارے کاٹ لیں؟
دیکھیے, جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, انہوں نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ حکومت کو چلانے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ زکوات.
جی جی.
یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ٹیکسیشن کے بارے میں یہ ہے. دو ہی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان حکومت کے لیے اس کے ریونیو کا ذریعہ بنتی ہیں. ایک زکوٰۃ, اور زکوٰۃ آپ کے ہاں پیداوار پر بھی ہوتی ہے, وہ 5%, 10% اور 20% ہے. زکوٰۃ مال اور بچت پر بھی ہوتی ہے, وہ 2.5% ہے. زکوٰۃ مال معاشی پر بھی ہوتی ہے, اس کا الگ ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے. ایک زکوٰۃ, اور دوسرے جو چیزیں ریاست کے پاس ہیں, جو اجتماعی ملکیت میں ہیں, ان کی آمدنی. جیسے مثلا زمین ہے, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جو پوری زمین تھی اس کے اوپر کرایہ عائد کر دیا گیا تھا, جس کو عربی میں خراج کہا جاتا ہے. یہ دو ہی بنیادی ذرائع ہیں, اور دونوں بڑے واضح طریقے سے ٹیکسیشن کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی میں صرف تعبیر مستار لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے کہ یہ لفظ بھی چھوڑ دیا, اس لیے کہ اس کے اندر ایک جبر کا عنصر پایا جاتا ہے. تو یہ ہم اپنی آمادگی سے, مرضی سے دیتے ہیں, اور ریاست کو بہرحال حق ہے کہ وہ یہ لے. اب ہمارے ہاں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی علماء کے ہاں بھی اس کا واضح شعور نہیں ہے, اسی طریقے سے حکمرانوں کے ہاں بھی نہیں ہے. ٹیکسیشن کا ایک نظام جو دنیا میں رائج ہے, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. پہلے بادشاہ سلامت فیصلہ کر دیا کرتے تھے, پھر اس کے بعد تحریکیں چلیں تو معلوم ہوا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. اب پارلیمنٹ قانون سازی کر دیتی ہے, اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کس بجٹ میں کیا لاد دیں گے. تو یہ ایک استبدادی عمل ہے جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے. اس میں وہ چلا آ رہا ہے, اس کے ساتھ کچھ مسلمانوں کو زکوٰۃ بھی کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے. تو وہ دونوں اس طرح چلتے رہتے ہیں. یہ تو حکومت جو کچھ کر رہی ہوتی ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں کرتی. یعنی میرے نزدیک تو اگر فی الواقع وہ اس بات کے اوپر غور کریں تو یہ جتنے اس وقت آپ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے, یہ ختم ہو جائے سارے کے سارے. آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے محکمے آپ کو بنانے پڑتے ہیں یہ متعین کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے, محکموں کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پیسہ نکالنا ہے, اور انسان کس مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے اس ظلم سے بچنا ہے. یہ نفسیات وجود میں آتی ہے. اب آپ زکوٰۃ میں آ جائیے تو وہاں کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ آپ صرف ریاست کے سامنے جواب دے نہیں ہیں، آپ اصل میں اس ایک ایک پائی کے لیے خدا کے سامنے جواب دے، تو آپ کا محرک ہی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے
اور لوگ نکالتے ہیں بغیر جبر کے نکالتے ہیں.
اس کے بعد آپ کا یہ اعتماد کہ اس کی شرحیں میرے پروردگار نے مقرر کی ہیں، کسی پارلیمنٹ نے مقرر نہیں کی، اور سرمایہ کو یہ تحفظ کہ یہ نہیں ہے کہ ہر تیسرے دن کبھی اوپر چلے گئے اور کبھی نیچے چلے گئے، یہ پروردگار نے طے کر دیا ہے کہ اتنا آپ نے حکومت کے حق کے طور پر، معاشرے کے حق کے طور پر دینا ہے. یعنی اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اتنی چیزیں اس کے گرد جمع ہو جاتی ہیں کہ بہت کم اس کا امکان رہ جاتا ہے کہ لوگ کریں گے پھر بھی، یعنی انسان انسان ہے، وہ حرم میں بھی جرم کر لیتا ہے لیکن بہت کم رہ جاتا ہے. اچھا اب دوسری چیز دیکھیے، باقی تو چھوڑ دیجئے، آپ کے پاس معدنیات ہیں، آپ کے پاس دوسرے ذخائر ہیں، تیل نکل آیا اس کی آمدنی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ذریعہ بنتی ہے، صرف زمین کے کرائے پر ذرا غور کیجئے. یعنی زمین تو ایسی چیز نہیں نا کہ آپ نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے بھائی، ایک مرلے میں بھی گھر بنایا ہوا ہے، ایک پلازا بھی کھڑا کیا ہوا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، جب اس پر آپ خراج عائد کر دیتے ہیں تو متعین ہے بالکل، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. مثال کے طور پر یو ایس میں آپ کو آپ کی پراپرٹی پر ٹیکس دینا ہوتا ہے، تو وہ اتنا متعین ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی ایک مارکیٹ ویلیو ہے، اس کے لحاظ سے آپ عائد کر دیتے ہیں ایک پرسنٹیج طے کر کے. اس میں جو ڈسکشن ہے یا جو محکموں کی مداخلت ہے یا جو آپ کے کاروبار کے اندر مداخلت ہے، یا آپ کو کبھی جھوٹا قرار دینا کبھی سچا قرار دینا، اس کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی وسیع بنیاد ملتی ہے، اس لیے کہ کوئی کام بھی آپ زمینی پر کریں گے نا، یعنی اگر ایک کھوکھا بھی لگانا ہے تو زمینی پر لگائیں گے، گھر بھی بنانا ہے تو زمینی پر بنائیں گے.
بالکل صحیح ہے.
اسی طریقے سے آپ نے کاشت کرنی ہے، کوئی فیکٹری لگانی ہے، کوئی پلازا کھڑا کرنا ہے، تو جو اس زمین کی ویلیو ہے اس کا ایک ادراک کر کے آپ اس پہ عائد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اصول کے طور پر لاگو ہو جاتا ہے، اس میں مداخلت کم ہو جاتی ہے. تو ریوینیو کے یہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، یعنی ان چیزوں کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، زمین اور اس کے خزائن، اس کے بارے میں اسلامی اصول یہ ہے کہ یہ اجتماع کے پاس ہوتے ہیں. ان کو آپ جب خریدتے یا فروخت کرتے ہیں تو یہ آپ صرف ان کا استعمال خریدتے یا فروخت کرتے ہیں، اصلاً یہ اجتماع کی ملکیت ہے. اس لیے ان پر خراج عائد کرنا، ان کا کرایہ لینا، یہی وہ طریقہ ہے جو سیدنا عمر نے اختیار کیا تھا. تو میرے نزدیک اگر لوگ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو شاید وہ بہت سے مسائل جو اس وقت لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں. جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک بھائی آپ کی حکومت ہے، اس نے ٹیکس لینا ہے، نہیں دیں گے تو جیل میں جائیں گے.
لیکن یہ جب تک یہ نہیں ہے، آپ جو فرما رہے ہیں، ان کا جو کوشچن ہے اس میں پریکٹیکلی، اب یہ جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں، تو کیا یہ اپنے ٹیکس اور زکوٰۃ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کا حق تھا، اس نے لے لیا. آپ نے اگر طے کر لیا ہے کہ یہ حکومت نے جو حق لیا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنی ایک میری زکوٰۃ بنتی تھی یا زیادہ ہے، تو آپ بری ذمہ.
جی
جی رامدی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں ایک ضابطہ حیات دیتا ہے اور اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم پر لازم قرار دیے گئے ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں. اچھا ایک اور چیز جو ہمارے لیے بہت محترم ہے وہ ہے ہمارا ملک ریاست. اگر ان دونوں کے بیچ میں کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے تو کیا کسی ایک کو دوسرے پہ پرائیورٹی ہونی چاہیے؟ میں چھوٹا سا صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ہمارے ہاں بہت سی وائلیشنز ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی، سچ کی، اور دیر از اے لانگ لسٹ آپ جانتے ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ساری وائلیشن کروں، آخرت میں میری پکڑ ہو جائے اور دنیا میں مجھے واہ واہ مل جائے کہ جی اس نے بڑا ہیرو بن گیا، وہ قوم کے لیے بڑی قربانی ہوتی ہے.
جی بہت شکریہ. جی جاوید صاحب،
ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس میں ایمان کے کچھ لازمی تقاضے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اہم تقاضا قیام بالقسط ہے. یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں حق اور سچائی کا علمبردار ہونا چاہیے. یہ جو تقاضا ہے ایمان کا، اس کو دو پہلوؤں سے قرآن نے بیان کیا ہے، ایک سورہ نساء میں، ایک سورہ مائدہ میں. سورہ نساء میں انفرادی معاملات کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تم سچائی کی گواہی دینے والے بن کر رہو، قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی سچائی کی گواہی دینے والے بن کے رہو. تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی الفاظ ہیں جو مائدہ میں اور نساء میں دہرائے گئے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا کہ اگرچہ یہ گواہی سچائی کی تو میں اپنے گھر والوں، اپنے والدین، اپنے عائزہ اقربا کے خلاف دینی پڑے. دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ یہ تمہیں سچائی کی گواہی دینی ہے اگرچہ یہ تمہیں اپنے قومی مفادات کے برعکس کسی دشمن کے حق میں دینی پڑ جائے. اس کے الفاظ یہ ہیں، ولا یجرمنکم شنان قوم اللہ تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف بات کر ڈالو. عدلوا، انصاف کی بات کرو ہر حال میں، ہوا اقرب للتقوی.
کیا یہ ممکن ہے آج کل کے زمانے میں پریکٹیکلی؟
دیکھیے، اللہ کا حکم یہ ہے، ہر بندے کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ حکم میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ فوج کے ایک سپاہی کے لیے بھی ہے، جرنیل کے لیے بھی ہے، یہ کمانڈر ان چیف کے لیے بھی ہے، یہ وزیر اعظم کے لیے بھی ہے، یہ صدر مملکت کے لیے بھی ہے. اگر مسلمان ہیں تو ہم قائم بالقسط ہو کر رہیں گے، اور قیام بالقسط کا جب مطالبہ سامنے آ جائے، یعنی سچائی کی گواہی دینے کا، اس کے مقابل میں نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی قومی مفاد ہے، کوئی چیز نہیں. اس کے لیے جان دے دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ حقیقی شہادت ہے.
لیکن جاوید صاحب،
اس وجہ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین اس طرح کے کمپرومائز کا دین نہیں ہے. اس میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایمان کے بعد اچھا عمل، اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس وقت آپ کو سچائی کے مقابل میں کوئی اور چیز نظر آ رہی ہو، تو وہ ماں باپ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے. یعنی ملک تو اس کے بعد ہی آئے گا نا. سب سے بڑا جو تعلق آپ کا ہے وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہے، اعزہ اقربا کے ساتھ ہے، قریبی لوگوں کے ساتھ ہے. تو ملک ہو، قوم ہو، یہ سب سچائی کے تابع ہیں. ان میں سے کوئی چیز سچائی، اور جس کو قرآن نے کہا نا کہ تم قائم بالقسط ہو جاؤ، یعنی تمہارا کام یہ کہ انصاف پر کھڑے ہونا ہے. تم نے شہداء للہ، اللہ کے لیے سچائی کی گواہی دینی ہے. تو یہ اسلام کے بنیادی مطالبات میں سے ہے، ایمان کے بنیادی مطالبات میں سے ہے. اس وجہ سے اس میں تو کوئی کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو چاہے کہتے رہے، جنگ جدال، دیکھیے نا، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جس کو آپ سیکیورٹی، دفاع، جنگ جدال کہتے ہیں. اس کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ اس کی بنیاد کوئی ملک نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظالم کے خلاف اقدام کرنا. تو گویا وہاں پر بھی عدل اور ظلم یہ ہے جو موضوع بنے گا. اس کے سوا کسی انسان کی جان لینے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. یعنی آپ مذہب کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، اپنے کسی تعصب کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتے. جان لینے کی بنیاد کیا ہے؟ کہ کیا وہ شخص کسی دوسرے کے خلاف جان لینے کا اقدام کر چکا ہے، یا فتنہ اور فساد برپا کر رہا ہے. اس کے سوا قرآن مجید نے کیا لاسانی الفاظ ہیں جس میں اس کو بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ بات ہمیشہ سے لکھ رکھی ہے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کسی جان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا وہ فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہو. تو اس طرح گویا جان کی حرمت قائم کر دی گئی ہے. ظلم، عدوان، زیادتی ہے جس کا ہاتھ پکڑیں گے ہم، اور سچائی ہے جس کی گواہی دیں گے. اب اس میں ہماری ہمت کمزور ہو گئی، استبداد کا مقابلہ نہیں کر سکے، رخصت کا کوئی پہلو ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جس ایمان پر ہمارے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ یہ.
جاوید صاحب، اس میں ذرا یہ بھی وضاحت کر دیجئے گا، جو ان کا سوال تھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر سچائی کی گواہی دینی ہے، خواہ وہ گواہی میرے دشمن کے حق میں ہی کیوں نہ ہو اور میری قوم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اب میں ایک استاد ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں دیگر اس میں شعبوں سے تعلق رکھتا ہوں، جب میں یہ گواہی دینے کی کوشش کرتا ہوں، جب میں کوئی تحریر لکھتا ہوں، تو مجھ پر میری قوم غداری کا مقدمہ قائم کر دیتی ہے، مجھے غدار کہا جائے گا. اور جب غدار کہا جائے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پھر کیا نتائج برآمد ہوں گے. تو اس سچویشن میں پھر کیا کرے کوئی شخص؟
غداری صرف سچائی کی غداری ہوتی ہے، اور وفاداری صرف سچائی کی وفاداری ہوتی ہے. آپ کی قوم سچ پر ہے تو آپ کو اس کا وفادار ہونا چاہیے، آپ کی ماں سچ پر ہے تو آپ کو اس کا وفادار ہونا چاہیے، آپ کا باپ سچ پر ہے تو وفادار ہونا چاہیے. وہ کسی جھوٹ، کسی بددیانتی، کسی ظلم اور کسی زیادتی پر کھڑا ہے تو کوئی بھی ہو، مسلمان کی حیثیت سے آپ اس کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوں گے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے پر عمل کرتے ہیں یا یہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے. بعض اوقات وہ قیمت پیغمبروں نے چکائی ہے، صالحین نے چکائی ہے، چکانی پڑ جاتی ہے. قیمت دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ اسلام کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. وہ بہرحال ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ لا یجرمنکم شنان قوم الا لا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی خلاف عدل خلاف حق بات اس کے بارے میں کہہ دو. عدلوا، ہر حال میں تمہیں عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے. ہوا اقرب اللہ.
جی
گاندھی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا اسلامک ہسٹری پہ، تو اس کے اندر جب جنگ بدر کا ذکر آیا تو پتہ یہ لگا کہ جب جنگ بدر شروع ایسے ہوئی تھی کہ مسلمانوں میں وہ جو تھوڑے سے مسلمان تھے اس وقت وہ قافلے قریش کے لوٹ لیتے تھے، تو یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوئی. دو مسائل میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو جو وہ آتھر ہے وہ اس کو ایسے جسٹیفائی کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اس طرح کے کام ہو جاتے تھے، یہ بڑی نارمل بات تھی، لیکن پھر تو اور بھی بہت سے ایسے کام تھے جو نارمل اس ٹائم پہ ہوتے تھے. تو ایک یہ، اور دوسرا کیا ہمیں علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو جہاد ہے یا جو جنگ ہے وہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے سیلف ڈیفنس میں ہو سکتی ہے، تو یہ سیلف ڈیفنس کا تو بالکل عالم نہیں ہے. ہسٹوریکلی یہ کیا بالکل صحیح بات ہے یا
ٹھیک ہے؟ غزوہ بدر کے محرکات کیا تھے، وہ سیلف ڈیفنس میں تھی یا وہ قافلہ جو لوٹنے کی بات جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا؟
دیکھیے یہ جو یہ مسئلہ جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سورہ انفال میں یہ خود قرآن میں زیر بحث آ گئے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہم نے بدر کے لیے نکلنے کا حکم کیوں دیا تھا. اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے دل میں تو یہ شوق تھا کہ وہ قافلے پر جائیں، اس لیے کہ قافلے کے پاس وہ اسلحہ نہیں تھا، وہ حفاظت کا سامان نہیں تھا، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا. اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو حق و باطل کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ لشکری کے معاملے میں ہونا تھا. یہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. تو اس وجہ سے قافلہ لوٹنے کے لیے خدا کا پیغمبر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یا مسلمانوں کے اندر کے جو سنجیدہ لوگ تھے وہ یہ کام کر رہے تھے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس بات کو خود واضح کر دیا. چنانچہ انہی آیات کی تفسیر آپ چاہیں تو جلیل القدر مفسرین کے ہاں دیکھیں، مثلا میرے استاذ امام امین حسن اسلائی نے، خود میں نے اپنی تفسیر البیان میں، اسی طریقے سے بعض دوسرے اکابر اہل علم نے اس کو واضح کر دیا. سب سے زیادہ اس پر تفصیل کے ساتھ شبلی نعمانی نے، علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا ہے، ایک پورا چیپٹر لکھا ہے انہوں نے کہ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر دوسرا مقصد تھا یہ، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اس طرح کی صورتحال میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کے ہاں یہ خواہش موجود تھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ جائیں اور وہاں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ادھر کے قصد کر رہے تھے، اللہ ایک دوسری جنب لے جانا چاہ رہا تھا. تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جنگ کا محرک احقاق حق اور ابطال باطل تھا. یعنی ظاہر ہے کہ قریش نے جب فیصلہ کر لیا کہ وہ چڑھ آئیں گے تو اس کے مقابلے میں آپ کس لیے اتر رہے ہیں؟ ویسے تو اگر محض دفاع کے لیے بھی جاتے تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس دن کو فرقان بنا دینا تھا، حق و باطل کے فیصلے کا ذریعہ بنا دینا تھا. چنانچہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی اس دن فیصلہ ہونا تھا اس بات کا. تو یہ کیا کسی قافلے کو لوٹ کے فیصلہ ہونا تھا؟ نہیں، اس میدان میں اتارنا ہی مقصود تھا. پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے. اس کے بعد اب دوسرے حصے کے اوپر آئیے، اور وہ یہ کہ دو طرح کے حالات ہوتے ہیں. ایک امن کے حالات ہیں، امن کے حالات کے قوانین بالکل الگ ہوتے ہیں ہمیشہ. دیکھیے اس وقت مثال کے طور پر ہمارے اور ایران کے درمیان، ہمارے اور افغانستان کے درمیان، ہمارے اور بھارت کے درمیان امن کی صورتحال ہے. اس میں اگر کوئی ماہی گیر بھی ہماری سرحدوں کے اندر آ جائے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو واپس دیا جائے. کسی کو مال ہو تو اس کی حفاظت کی جائے، کوئی طیارہ بھی آ جائے تو اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ وہ لوٹ جائے اس جانب. یہ امن کے حالات ہوتے ہیں. بعض موقعوں کے اوپر آپ اعتبار ہو جاتے ہیں، یعنی جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی. جنگ کی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کسی ایک جانب سے جارحیت ہو گئی، اعلان جنگ ہو گیا، تو جنگ کے زمانے میں جہاز روک لیے جاتے ہیں، جنگ کے زمانے میں لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، جنگ کے زمانے میں بحری جہازوں کا سامان آگے نہیں جانے دیا جاتا. تو یہ دو بالکل الگ الگ حالتیں ہیں. یہ جس وقت کی آپ بات بیان کر رہے ہیں اس وقت مسلمان ایٹ وار تھے، یعنی نوعیت یہ نہیں تھی کہ وہ امن کی صورتحال تھی، ایٹ وار تھے. اس میں دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی زخم پہنچانے کی کوشش ہوتی تھی. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ کچھ ہمارے ہمسائے آ گئے، کچھ ہم نے اقدام کر ڈالا، تو بعض وقت اعتبار جو صورتحال ہوتی ہے اس میں، اس صورتحال میں بعض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے، یہ صورتحال ہے. قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. ایک قافلہ جا رہا تھا، جنگی صورتحال تھی، دونوں جانب بڑی ٹینشن اور ایک تناؤ کی فضا تھی. اس میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ قافلے کی طرف جانا نہیں، ادھر جانا.
ٹھیک جی، آپ کا کوشچن.
گفتگو تھوڑی سی پیچھے کی جانب پھر جائے گی. ہم نے یہاں سچائی اور صحیح ہونے کی بات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ فطری تقاضا ہے کہ ہمیں والدین ہوں، ریاست ہو، لیکن ہمیں سچائی اور حق کا ساتھ دینا ہے. اب کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، اس کا رجحان ہوتا ہے اپنی ریاست کی جانب، اپنے والدین کی یا اپنے قریبی عزیزوں کی جانب، تو ہم پھر مصلحت کا ایک سہارا لیتے ہیں کہ جی مصلحت کا تقاضا یہ تھا. تو مصلحت کی تعریف اگر آپ تھوڑی اس پر کچھ روشنی ڈالیں. تو
مصلحت حق، سچائی، عدل، انصاف کے معاملے میں نہیں ہوتی. مصلحت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے سامنے دو راستے ہوں، آپ ایک کراس روڈ پر ہوتے ہیں. دونوں چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک بہتر ہوتا ہے، ایک کھتر ہوتا ہے. اس میں آپ مصلحت کے تحت کسی ایک تدبیر کو اختیار کر لیتے ہیں. مصلحت کے تحت یہ کام کیے جاتے ہیں. دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے جس میں کسی دوسرے انسان کی جان کو خطرہ ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ مصلحت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. جیسے کہ عام مثال دی جاتی ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی جو ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں یا کسی عورت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے دروازے پر آ گئی یا ہم نے اس کو پناہ دے دی، تو وہ لوگ اگر آئیں گے تو کیا ہم سچ بول کر ان کو کہیں گے کہ آ جائیے اندر؟ تو یہ موقع ہوتے ہیں کہ جن پر بالکل واضح ہوتا ہے کہ دو بڑی اقدار، ایک انسان کی جان کو بچانے کا عمل ہے، ایک طرف سچ بولنا ہے، یہ آپس میں متصادم ہو گئی ہیں. یعنی وہاں دونوں جانب ایک غیر معمولی قدری تصادم پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ تو اس میں جان کی حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ نماز ایک بڑا غیر معمولی عمل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تضرع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب فرض کیجیے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ جو آگ میں جا رہا ہے، تو اس وقت پھر آپ کیا ترجیح دیں گے؟ کہ آپ خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بچہ جل جائے؟ نہیں، آپ چھوڑیں گے اور فوری طور پر بھاگ کے اس کو بچائیں گے، بعد میں نماز پوری کر لیں گے. تو بعض اوقات دو بڑی قدروں میں تصادم ہو جاتا ہے، اس میں پھر اس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے جو زیادہ اہم ہوتی ہے، اس کی قدری اہمیت زیادہ ہوتی ہے. یہ چیز ہے جہاں مصلحت زیر بحث آتی ہے. مصلحت کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ کا جی چاہے آپ جھوٹ بول دیں اور آپ کہیں گے مصلحت ہے، جب چاہیں اور آپ سچائی سے انحراف کر رہے اور کہیں کہ یہ مصلحت ہے، اس کو مصلحت نہیں کہتے.
جناب
گاندھی صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی سوشل جو انفلوئنسز ہوتے ہیں ان کی. اس ضمن میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کے زمانے کے اندر جب دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے، بچوں کی تربیت کے دوران ہم سوشل انفلوئنسز کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے. گھروں میں بالکل والدین بہترین کوشش کرتے ہیں بچوں کی تربیت کرنے کی، لیکن اس کے باوجود ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ بہت سی دفعہ بچوں کے اندر بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب سوشل انفلوئنسز ہوتے ہیں. تو انفرادی طور پہ ہم ان سوشل انفلوئنسز کو کس طرح سے روک سکتے ہیں، اجتماعی طور پہ اور خاص طور پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم کیا لائحہ عمل اختیار کریں کہ وہ سوشل انفلوئنسز جو ہیں ان کا اثر کمپیریٹولی کم ہو جائے؟ یکسر تو ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ٹھیک ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سوشل انفلوئنس کو ذرا ہم اور سادہ کر لیں. آپ کے گرد و پیش کا ماحول، یعنی آج کے زمانے میں وہ ماحول عالمی سطح تک پھیل گیا. اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے یا لندن میں بیٹھا ہوا ہے یا انڈونیشیا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر تک پہنچنا چاہتا ہے تو ذرائع پیدا ہو گئے.
بالکل.
لیکن ہر زمانے میں بہرحال کوئی گلی ہوتی تھی، کوئی بازار ہوتا تھا، بچے جاتے تھے، ان سے بھی سیکھتے تھے. تو اس لیے یہ انفلوئنسز تو ہمیشہ رہیں گے. ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ بچوں کو ایک عمر تک محفوظ رکھ سکتے ہیں بعض، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن سے نہیں رکھ سکتے. یعنی اگر ان میں کوئی غیر فطری طریقے اختیار کریں گے تو بچے آپ کے ساتھ محض منافقانہ رویہ اختیار کر لیں گے. آج کے زمانے میں آپ یہ دیکھیے نا کہ چلیے جب تک بچہ اسکول نہیں جاتا اس وقت تک آپ نے بعض چیزوں کے معاملے میں احتیاط کر لی. جب وہ اسکول جائے گا تو وہاں پہ دوسرے بچوں سے بھی اس نے ملنا ہے، بہت سے ذرائع اس کے لیے باہر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے آج کے زمانے میں یہ ضروری ہے، جبکہ یہ یلغار بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے، کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن بڑھائیں. یعنی آپ کے ایک زمانہ تو یہ تھا نا کہ وہ والد صاحب نے تو آگے گھر میں صرف حوا ہی بننا ہوتا تھا. نہیں, اب آپ ایک شفیق والد کے طریقے کے اوپر اپنا کردار ادا کریں. مائیں بھی یہی کردار ادا کریں. ماؤں کی تعلیم کو خاص طور پر موضوع بنایا جائے. تو یہ ماں اور باپ ہیں جو پہلے اپنا انفلوئنس بڑھا لیتے ہیں. یعنی انفلوئنس تو آنا ہے نا کہیں نہ کہیں سے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے کہ آپ کا انفلوئنس بڑھے. آپ کا انفلوئنس بڑھے گا آپ کے علم سے, آپ کے کردار سے, آپ کی سیرت سے, آپ کی شفقت سے, آپ کی محبت سے. آپ بچے کو کس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں, کیسا تعلق اس کے ساتھ رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اگر آپ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے, یعنی ماں بھی اور باپ بھی, تو اس سے وہ اس انفلوئنس وہ تو آئے گا, لیکن اس کے اثرات میں اگر کوئی زہر ناکی ہے تو وہ کم ہو جائے گی. اس کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے تو عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہر قوم کو, ہر ملک کو سوچنا چاہیے, سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلی اقدار پر کیسے رکھنے کی جدوجہد کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان کے ہاں جو بھی کامیابی آپ کو حاصل ہونی ہے وہ تعلیم تربیت سے ہونی ہے. تو ہمارے تعلیمی تربیتی نظام کو, یہ بالکل متفن نظام ہے اس وقت. اور اس میں ہوتا کیا ہے, ایک کوئی کمیٹی بنتی ہے, کوئی ایک فرد کو کوئی اچانک کوئی خیال پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ دو چیزیں اور شامل کر دی جاتی ہیں. نہیں, سارے معاملے کا جائزہ لے کے, جس طرح کہ ابھی میں نے گفتگو کی تھی, دیکھنا چاہیے ہمیں کیا زبانیں پڑھانی چاہیے, ہمیں کیا ہنر سکھانے چاہیے, ہمیں کیا اقدار ہیں جو بچوں میں عام کرنی چاہیے. تو تعلیمی نظام کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا جتنا معاملہ ہے والدین کا کردار اور آپ کے تعلیمی نظام. اس کے بعد ایک تیسری چیز بھی ہے جس کے بارے میں پورے معاشرے کو دیکھنا چاہیے, وہ ہے آپ کے ہاں جو لوگ لیڈرشپ پر ہوتے ہیں. لیڈرشپ صرف سیاسی نہیں ہوتی. دیکھیے, علماء لیڈرشپ پر ہوتے ہیں, دانشور لیڈرشپ پر ہوتے ہیں, اساتذہ لیڈرشپ کے مقام پر ہوتے ہیں, سیاستدان لیڈرشپ کے مقام پر ہوتے ہیں, اور ہمارے اس زمانے میں تو اب گلوکار اور اداکار بھی لیڈرشپ کے مقام پہ ہوتے ہیں. تو ان تمام لوگوں نے کس سیرت و کردار کے ساتھ قوم کے سامنے آنا ہے. یعنی ایک سیاسی لیڈر ہے, ایک مذہبی عالم ہے, ایک دانشور ہے, ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کے سامنے اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کرے. ہر انسان میں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن جس وقت وہ پبلک میں آتا ہے تو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے آنا چاہیے. وہ کیا زبان بول رہا ہے, اس کا کیا لب و لہجہ ہے, وہ بچوں کے سامنے کس چیز کا نمونہ رکھ رہا ہے. باہمی تعلقات, روابط, اپنے دشمنوں کے بارے میں بات, مخالفین کے بارے میں بات, اس کے کیا آداب ہیں جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں. اگر ایک عالم ہے اور وہ اپنے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے کسی عالم پر تنقید کر رہا ہے, اگر کوئی دانشور اپنی کوئی رائے بیان کر رہا ہے یا دوسروں کی رائے کی تردید کر رہا ہے, اگر کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدانوں کی غلطی واضح کر رہا ہے, کتنا مہذب ہے, کتنی شرافت ہے اس کے اندر, کیا تہذیبی اقدار ہے جس کا اس نے لحاظ رکھا ہے, اختلاف کے کیا آداب ہیں جس کا اس نے مظاہرہ کیا ہے. اگر ہم لیڈر حضرات جتنے ہیں, یہ میں نے جن کو گنوا دیا, یہ سارے کے سارے بالکل برہنہ ہو, اس حمام میں ننگے ہو جائیں, تو مجھے بتائیے کہ بچے کیا سیکھیں گے. تو سب سے بڑا انفلوئنس جو ہے وہ آپ کے قریبی ماحول کا ہوتا ہے, اور آپ کے قریبی ماحول کے اجزاء وہی ہیں. یعنی پہلے والدین, پھر آپ کی تعلیم, اور اس کے ساتھ آپ کے لیڈر سوسائٹی کے. یہ تین چیزیں جو ہیں, ان کے بارے میں اگر احتیاط روا رکھی جائے اور صحیح اصول پر استوار کیا جائے, میں یہ نہیں عرض کرتا کہ اس کے بعد 100% کامیابی ہو جائے گی, لیکن بڑی حد تک آپ کامیاب ہوں گے. کیونکہ یہ قریبی انفلوئنس
بالکل
اس برائی کے انفلوئنس کے مقابلے میں بڑا طاقتور ہو جاتا ہے.
ٹھیک, ایک آخری کوشچن یہاں سے لے لیتے ہیں.
سر, جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اخلاقیات سب سے بیسٹ ہے, سب سے اچھا ہونا چاہیے. اب گورنمنٹ دیکھیں کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے, جی فلاں پولیس اسٹیشن کو ماڈل بنا دیں گے اور فلاں ادارے کو ماڈل بنا دیں گے, لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں صرف اگر ہم ان کو اخلاقیات ہی سکھا دیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے, وہ فری آف کاسٹ ہو جائے گی.
دیکھیے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ماڈل بنا دیں گے, تو اصل میں ماڈل تو ہوتا ہی اخلاقی طور پر. یعنی فرض کر لیجئے کہ آپ نے ایک تھانے میں بینچ کے بجائے آپ نے بڑا اعلیٰ درجے کا صوفہ رکھ دیا, تو یہ تو ظاہر ہے نا, یہ بہتر ہو گیا. اصل میں وہ رویہ ہے, وہ ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی کرسی کے ساتھ بھی. اگر ایک کانسٹیبل یا ایک ایس ایچ او یا ایک وہاں کا ذمہ دار آدمی جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق پر کھڑا ہے, اس کے کردار اعلیٰ ہے, اس کی سیرت اچھی ہے,
یہی ماڈل,
اس نے کیسے ایک شہری کا استقبال کیا ہے, کس طرح اس کو تحفظ کا احساس دلایا ہے, تو اصل ماڈل تو یہ ہے.
سر, جیسے
حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو,
جی جی,
آپ کی شخصیت کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے, بہترین نمونہ. ابھی دیکھیے یہ آیت جس مقام پر آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ کس موقع پر کہا ہے؟ وہ ایک اخلاقی موقع ہے، یعنی جب لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، جب ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، جب استقامت، بہادری، عظیمت، خدا پر توکل اور اعتماد کا موقع تھا، احزاب کی جنگ کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے، تو یہ کہا ہے کہ اس موقع کے اوپر جب کھڑا رہنا آسان نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا. تو بہترین نمونہ تو ہوتا ہی اخلاقی.
سر ایسے اس میں ایڈ کروں گا کہ دو دن پہلے میں نے ایک سرکاری ادارے میں فون کیا ہے، میں کہا جی میرا بل نیگیٹو میں شو کر رہا ہے ایک ایس ڈی او کو، تو کہہ رہا آپ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے، آپ کو ادھر آنا پڑے گا. تو یہ باہر کے ملک میں اخلاقیات ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ مسئلہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا.
آپ یہ دیکھیے نا، یہ جواب کیا بتا رہا ہے، یہ جواب کیا بتا رہا ہے، یہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ معاملہ کر رہے ہیں ان کے سامنے کوئی بڑا آدرش نہیں ہے، بڑا نصب العین نہیں ہے. یعنی آئے کاش وہ یہ کہتے کہ یہ باہر کا ملک نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، یہ ایک مسلمان ملک ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی اس طرح مدد کروں گا، کاش وہ یہ کہتے. لیکن یہ ہے بدقسمتی ہماری.
جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. آپ تمام حضرات کا شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بہت سارے کوشچنز جو ہیں وہ اتمام حجت سے متعلق ہیں. میں اس کو جو ہے وہ اس لیے جاوید صاحب کے سامنے نہیں رکھ پایا کیونکہ یہاں شرکا کے جو سوالات تھے جو ان کے ذہنوں میں تھے وہ بھی لینے ضروری تھے. میں نے ابتدائی دو تین کوشچنز ہی کیے، لیکن اور بہت سارے کوشچنز اس میں ہیں اتمام حجت سے متعلق. اگلی کسی نشست میں ان سوالات کو بھی انشاءاللہ ہم ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.